السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. آمين يا رب العالمين. گزشتہ دو جمعوں سے ایمان بالآخرہ کے حوالے سے کچھ ضروری گزارشات ہیں کہ جو ہم اپنے سامنے تذکیر کے لیے دہرا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ کلیہ بیان فرما دیا. میں نے آیت آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو پڑھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر نفس کو، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جاندار کہ جو اللہ نے جس کو پیدا فرمایا ہو اور یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. سب کو موت آنی ہے، سب کو موت آنی ہے سوائے ایک اللہ کی ذات کے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جو ہمیشہ رہے، جو اللہ کی مرضی، اللہ کی مشیت، اللہ کا حکم، اس کے مطابق جس کے لیے اللہ نے جو طے فرمایا اس نے اتنا زندہ رہنا ہے. اور اس کے بعد بالآخر موت لازمی آنی ہے. یہ اللہ نے کلیہ، یہ اصول طے فرما دیا. اور مزید بات جو اس آیت میں آگے آ گئی وہ یہ کہ پورا پورا اجر تمہارا قیامت کے دن تمہیں دیا جائے گا. یہ قیامت کا دن کیا ہے، انشاءاللہ آج اسی موضوع پر تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا. اور وہیں پر ایک اصول آ گیا کہ جو اس دن آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا بس وہ کامیاب ہے. بس فقط فاز، جس نے اس دن کی کامیابی حاصل کر لی یہ ہے اصل کامیابی. باقی آگے جو فرمایا ومل حیات دنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی متاع الغرور ہے. یہ متاع کسے کہتے ہیں؟ برتنے کا سامان، استعمال کی شے. اور اس کی مثال میں بار بار دیا کرتا ہوں. ہم الحمدللہ آ کر یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ کی توفیق سے، ہمارے نیچے صف بچھی ہوئی ہے، ہم میں سے کچھ حضرات کرسیوں پر بیٹھے ہیں. یہ جو بھی سامان ہے یہ کیا ہے؟ یہ متاع ہے. اس مسجد کے حوالے سے یہ ایک سامان ہے جو یوٹیلائزیشن کے لیے، استعمال کے لیے دیا گیا. یہ پنکھا لگا ہوا ہے یا اور بھی جو بھی چیزیں لائٹس ہیں، یہ اس مسجد کے تصرف میں یہ چیزیں ہیں. اور جو بھی نمازی آ کر یہاں بیٹھتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا سامان یہاں رکھا ہوا ہے. یہ صف نہ ہوتی تو ہم نیچے فرش پہ بیٹھے ہوتے، ایک درجہ تھوڑی تکلیف میں ہوتے. پنکھا نہ ہوتا تو گرمی میں بیٹھنا پڑتا، کرسی نہ ہوتی تو ظاہر ہے بیمار حضرات کے لیے مشکل ہو جاتا نیچے بیٹھنا ان کے لیے. تو یہ ایک سہولت ہے، ایک آسانی ہے. لیکن نوٹ فرمائیے کہ اس سہولت یا اس آسانی یا اس سامان کا تعلق اس وقت تک ہمارے ساتھ ہے جب تک مسجد میں ہیں. جب ہم مسجد سے باہر نکل گئے تو اب یہ پیچھے جو رہ گیا، کرسی ہو یا صف ہو یا پنکھا ہو یا لائٹ ہو، ختم. ہم میں سے کون ہے جو جاتے وقت اس صف کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائے گا؟ مسجد والے لے جانے بھی نہیں دیں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اجازت بھی ہو تو کون لے کیا کرے گا اس کا. ظاہر سی بات ہے یہ ایک استعمال کی چیز تھی جس کا استعمال ہوا، جب تک استعمال ہوتا رہا اس کی اہمیت تھی، استعمال ختم ہو گیا، ختم. کوئی بھی اس کرسی سے محبت نہیں کرنے بیٹھ جائے گا، کوئی اس کرسی کو دل سے لگا کر، سینے سے لگا کر، آنکھوں پہ بٹھا کر، سر پہ رکھ کر نہیں یہاں پر اس کا شکریہ ادا کرنے لگے گا کہ یہ کرسی نہ ہوتی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوتا. کوئی بھی نہیں. آئے، استعمال کی چیز تھی، استعمال کیا، اور جب جانے کا وقت آیا تو اس کو یہیں چھوڑ کے چلے گئے. یہ ہے ڈیفینیشن متاع، برتنے کا سامان، دھوکے کا سامان. دنیا میں جو چیز بھی ہمیں میسر ہے وہ سب کیا ہے؟ متاع ہے. وہ مال و دولت ہے، وہ ہماری اسٹیٹس ہے، وہ ہماری نوکری ہے، وہ ہمارا اقتدار اختیار ہے، وہ ہمارے رشتے ہیں، ہماری اولادیں ہیں، جو بھی ہمیں عطا ہوا ہے اس دنیا کے اندر وہ سب کا سب اسی ڈیفینیشن میں ہے. ہم آئے ہیں اس دنیا میں، ہمیں زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں عطا فرما دی ہیں. یہ زندگی ہم گزار کے ان سب چیزوں کو یہاں چھوڑ کے قبر میں چلے جائیں گے بغیر کسی شے کو اپنے ساتھ لیے. تو وہ بیوقوف ہے جو ان چیزوں کی محبت میں مبتلا ہو جائے. اور انہی چیزوں کی فکر میں اس سارے وقت کو گزار دے، حالانکہ اس کو جہاں جانا ہے اپنے ساتھ لے کر نہیں جانا. ہم میں سے کوئی نمازی آئے اور یہاں آ کر اس کرسی کو سجانا سنوارنا شروع کر دے، اس کی ڈیکوریشن شروع کر دے، کوئی پوچھے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بولے یار ایک کرسی ہے بڑی اہم ہے، میں اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ یہاں نماز پڑھوں گا. اب وہ سارا وقت اس کو، یہاں نماز ہو رہی ہو، خطبہ ہو رہا ہو، اہم باتیں ہو رہی ہوں، وہ سارا فوکس اس کا نہ نماز کی طرف، نہ خطبے کی طرف، نہ ہدایت کی طرف، نہ دین کے کسی اور شعبے کی طرف. کیا کرتا رہا؟ سارا وقت بیٹھ کے کرسی کو سجاتا رہا، سنوارتا رہا، صاف کرتا رہا، کرسی کو پیار کرتا رہا، کرسی کی ڈیکوریشن جو بھی سمجھ لیں آپ. اور جب جانے کا وقت آیا اس کو بتایا گیا کہ بھائی یہ کرسی آپ ساتھ لے کے نہیں جا سکتے، اس کو یہاں چھوڑ کے جانا ہے آپ نے. تو ذرا تصور کیجئے کہ ہماری عقل ہمیں یہ گواہی دے رہی ہے کہ یہ شخص کتنا بے وقوف ہے، نادان ہے. جس شے کو اس کو ساتھ لے کے نہیں جانا تھا، تھوڑی دیر کے لیے استعمال کرنا تھا، اس کی سجاوٹ میں اپنے آپ کو کیوں ہلکان کیا، اور جو کرنے کا کام تھا اس کے چکر میں وہ رہ گیا. باقی لوگ جا رہے ہیں یہاں سے نماز کا اجر لے کر، یہ بےچارا وہ محروم ہے جو نماز کے اجر سے بھی محروم. کیوں؟ کیونکہ اس نے سارا وقت کیا کرتا رہا، کرسی کی ہی محبت میں گرفتار رہا. یہی مثال ہے، دنیا میں آئے ہیں، سامان ہے، بکھرا ہوا ہے، نعمتیں ہیں، ان سب کا استعمال کرنا ہے. یہ نہیں بات ہو رہی کہ ان نعمتوں سے کوئی نفرت کرنے لگے، یقیناً ان سب کا استعمال کرنا ہے، لیکن وہ استعمال اس طرح کرنا ہے کہ اصل زندگی میں ان کا کام وہاں جو ہماری نجات کا ذریعہ یہ بن جائیں. لیکن ان کی محبت میں مبتلا ہو کر سارا وقت انہی میں لگا کر اصل کام سے جو اللہ نے بھیجا تھا، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ تمہیں پیدا اس لیے کیا گیا جنوں اور انسانوں کو اللہ فرما رہا ہے تاکہ عبادت کرو اللہ کی، اصل کام سے بے رخی رہی، وہاں سے جو ہے وہ اگنورنس رہی، اور لگے رہے انہی نعمتوں کی سجاوٹ اور اسی کو سجانے میں اور اسی کو بنانے میں، اور جب وقت گزر گیا تو احساس ہوا کہ ہائے یہ کیا ہوا. جس شے کو سجاتے سنوارتے رہے وہ تو ساتھ لے جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو یہیں چھوڑ کے جانا ہے. یہ ہے متاع الغرور. اب آ جائیے واپس جو میں نے عرض کیا قیامت، اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں. اور ایک میں ترتیب کے ساتھ بس آج انشاءاللہ اس پورے ٹاپک کو وائنڈ اپ کرنے کا ارادہ ہے، تو وہ ایک واقعاتی ترتیب ہے جو قرآن اور حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے، وہ تیزی کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے موت کا جب معاملہ آتا ہے، ظاہر ہے یہ آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، پہلا اسٹیج ہے، پہلی منزل ہے، یہ موت ہے. موت ہی وہ ٹرانسفارمیشن ہے ایک انسان کے عالم اسباب سے، عالم خلق سے عالم امر کی طرف جانے کے حوالے سے. جب تک زندہ ہے عالم خلق میں ہے، اس پر فزیکل لاس کام کر رہے ہیں، وہ ساری طبعی قوانین جو اللہ نے بنائے ہیں اس اسباب کی دنیا میں وہ اس پر اپلائی ہو رہے ہیں، اسی کے تحت چل رہا ہے. یہاں تک کہ موت بھی آئی ہے تو کسی نہ کسی سبب سے آئی ہے. اس پر میں نے بہت تفصیلی کئی موقع پر بات کی ہے کہ اس عالم اسباب میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی رکھا ہے اس سبب کے تحت رکھا ہے، ریزننگ رکھی ہے، اس کی وجہ رکھی ہے. کسی شخص کو بلا وجہ موت آ سکتی ہے، کوئی اس میں یعنی اللہ تو معاذ اللہ محتاج نہیں ہے کہ کسی کو سبب کی وجہ سے ہی موت دیں، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی ریزن کے موت آ سکتی ہے نا بھائی. لیکن اللہ نے دنیا کی ترتیب بنائی ہے، تو موت بھی کسی سبب سے آئے گی. وہ بیماری سے آئے گی، وہ حادثے سے آئے گی، وہ جو بھی ہوگا، ہارٹ فیل ہوگا کہ دماغ فیل ہوگا کہ وہ جو کچھ بھی ہوگا، کوئی ریزن کوئی سبب، سم ٹائمز ہمیں پتا چلے گا، سم ٹائمز پتا نہیں بھی چلے گا، ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن سبب ہوگا، ریزن ہوگا. لہذا یہ کہ موت تک تو سارے اسباب کام کر رہے ہیں، موت کے بعد اب عالم اسباب سے رشتہ کٹ گیا. موت کے بعد کی جتنی بھی چیزیں حدیث میں، قرآن و حدیث میں تفصیل سے آئی ہیں، اب وہاں سبب نہیں ڈھونڈیں گے ہم، وہاں پر ہم فزیکل لاز نہیں تلاش کریں گے، وہاں ہم ریزننگ نہیں کریں گے کہ اچھا یہ تو ایسے ہے تو ویسے ہے. نہ وہ عالم امر ہو گیا، اب وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اب ہمیں اس کا ادراک نہیں، ہمیں نہیں معلوم. قبر کے اندر کے حالات جو حدیث میں آئے، اب ہم عقل سے اس کو سلجھانے کی کوشش کریں گے تو یہ بیوقوفی ہوگی. وہ عالم امر ہے بھائی، وہاں پر فزیکل لاز نہیں ہے کہ وہاں کیسے قبر بھینچے گی، وہاں کیسے آگ جلے گی، وہاں کیسے حساب ہوگا، وہ روح کے ساتھ ہوگا، وہ جسم تو گل رہا ہے، سل رہا ہے، مٹی بن رہا ہے، تو عذاب کس کو مل رہا ہے. اب یہ سارے سوالات بے معنی ہیں، یہ سارے سوالات عالم اسباب سے تعلق رکھتے ہیں، عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں، عالم امر سے. امر عالم کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کن فیکون، ہو اور وہ ہو جاتا ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ فزیکل لاس کے ذریعے نہیں کوئی کام کر رہے ہوتے. بہرحال اب موت کا معاملہ کیا ہے؟ کسی نہ کسی سبب سے ہوگا، وہ سبب کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے. لیکن یہ کہ موت کا وقت طے ہے، پہلا نقطہ سمجھ لیجئے، موت کا لمحہ اللہ کی طرف سے طے ہے. اور یہ طے ہو گیا تھا اس وقت جب میں اور آپ اپنی اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے. اصلاً تو اس سے پہلے طے ہے، قیامت تک کے سارے معاملات طے ہیں، لیکن عالم اسباب میں اس کی اپیرنس، اس کی جو کہہ لیجئے کہ ایک اظہار اس کا، جو ایک حدیث کے مطابق کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اس میں روح ڈالی جاتی ہے، ایک فرشتہ آ کر روح ڈالتا ہے، اور اب اس کی جو تقدیر ہے وہ گویا عالم اسباب میں اس کا اظہار، اس کی طے، اس کی ڈیمونسٹریشن ہو جاتی ہے، وہ گویا اس عالم امر سے ٹرانسفارم ہو کر اس کیفیت میں آ گئی کہ اب وہ طے ہو گیا کہ اب یہ اس دن پیدا ہوگا، یہ وقت گزارے گا، یہ خوشی غمی جو بھی دنیا کے اسباب ہیں، اس کی شادی، اس کی اولاد، اس کی تقدیر، اس کی رزق، اس کا اتنا پیسہ، جو بھی طے ہو گیا سب، اور اس کی موت کا وقت طے ہو گیا کہ یہ اتنے بچ کر اتنے منٹ پر فلاں دن اس کی موت ہے. کچھ چیزیں اس میں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ تقدیر جو مبرم ہے، اور کچھ وہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو اللہ کی طرف سے، یعنی ایک کلیہ وہ ہے کہ جو طے شدہ ہے، جس میں کوئی کمی زیادتی کسی صورت نہیں ہو سکتی، ایک وہ ہے جو معلق ہے کسی درجے میں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کے ساتھ رکھا ہے. تو ایک شے طے ہے کہ وقت، لمحہ، سیکنڈ، یہ طے ہے. باقی اس میں یہ ہے کہ مختلف آراء موجود ہیں کہ کس سبب سے مرے گا، کیا اس کی ترتیب بنے گی، وہ بہرحال وہ ڈپینڈ کرتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے تقدیر وہ بھی طے ہے، لیکن اس میں ایک فلیکسیبلٹی ہے. اب یہ مرنے کا وقت جیسے ہی آ گیا، لمحہ آ گیا، اب یہ مرنے کا جو لمحہ ہے، یہیں سے گویا اس سزا کا آغاز ہو جاتا ہے، یا اس اجر کا آغاز ہو جاتا ہے، جزا سزا کا، جو یہ ڈیزرو کرتا ہے اپنی گزاری ہوئی زندگی کی بنیاد پر. اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تیزی کے ساتھ مفہوم کی صورت میں ان ساری باتوں کو مختصر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اگر شخص، یہ بندہ اللہ کا، اگر یہ نیک بندہ ہے، اللہ کا فرما بردار، اطاعت گزار، تو اب ملک الموت یعنی موت کے جو فرشتے ہیں، یہ جب آتے ہیں تو ان کے ساتھ فرشتوں کی ایسی جماعت ہوتی ہے جو نورانی چہروں والے، سفید پروں والے، اور یہ خوشبودار فرشتے، یہ جب روح قبض کرتے ہیں اس شخص کی جو اللہ کا نیک فرما بردار شخص تھا اپنی زندگی میں، تو فرمایا ایسے جیسے مشکیزے سے ایک یا دو بوند پانی ٹپکتی ہے نا، بڑے آرام سے، سکون کے ساتھ، ایسے اس کی روح قبض ہو جاتی ہے. اس روح کو یہ فرشتے اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اس کا ویلکم ہوتا ہے، خوش آمدید ہوتا ہے، اور یہ ہے کہ ہر آسمان پر اس کو ویلکم کیا جاتا ہے، اس کی تعریف ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ پہنچتا اپنے مقام تک، وہاں جا کر یہ سجدہ کرتا ہے اللہ کو، حکم ہوتا ہے کہ اس کو اس کے مقام، اس کے قبر میں لوٹا دو، پھر اس کو لوٹا دیا جاتا ہے، یہ اٹھ کر اپنی قبر میں بیٹھ جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کے رشتہ دار، عزیز فرشتے، اس کے جو رشتہ دار ہیں، جو بھی اولاد ہیں، جو اس کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں، اب یہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اس قبر میں، اندھیری قبر میں بہرحال، اور اس کے بعد پھر یہ دیکھتا ہے کہ ایک انتہائی خوبصورت، بہت پیارا، ایک وجی شکل کا ایک شخص اس کے سامنے، یہ حیران ہو کر کہتا ہے کہ اے خوبصورت انسان، تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرے اعمال ہوں جو تو نے زندگی میں کیے، اور اب میں تیرا قیامت تک کے لیے ساتھی ہوں. اور پھر ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ جس میں جنت میں اپنے مقام کو دیکھتا ہے، اور دعا کرتا ہے کہ جلد قیامت قائم ہو تاکہ میں جنت میں اپنے اصل مقام پہ پہنچ سکوں. باقی اس میں اس حدیث کو بھی ملا لیجیے، ظاہر سی بات ہے منکر نکیرین کے جو سوال آ کر کریں گے، وہ تین سوال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جس کے لیے چاہے گا اس کے لیے معاملہ ہوگا، اور وہ تین سوال کہ تمہارا دین، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گواہی لی جائے گی. جو اللہ کا ماننے والا ہوگا، جس نے اسلام کو عزت دی ہوگی، اہمیت دی ہوگی، جس نے رسول اللہ کو اہمیت دی ہوگی، ان کی سنتوں کو، وہ ان تین سوالوں کا جواب دے سکے گا. جس نے زندگی میں ان تینوں چیزوں کو اہمیت نہیں دی، وہ ان تینوں سوالوں کے جواب نہیں دے سکے گا. بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد اگلی بات فرمائی کہ وہ گناہگار انسان، اللہ کا نافرمان شخص، جو اللہ کی معصیت میں مبتلا رہا، دنیا ہی کی لذتوں میں کھویا رہا، اللہ کے احکامات کو بھلائے رکھا، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو موت کا فرشتہ جب آتا ہے، ملک الموت، تو ان کے ساتھ جو فرشتے آتے وہ انتہائی کریہ صورت والے، سخت عذاب کے فرشتے، کالے پروں والے، اور ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ٹاٹ ہوتا ہے کہ جس میں اتنی بدبو ہے کہ وہ بدبو اگر دنیا میں لوگ سونگ لیں، ساری دنیا کے انسان مر جائیں، ایسی بدبو والا وہ ٹاٹ. اور اس شخص کی روح کو جو ہے جب یہ قبض کرتے ہیں، تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، جیسے تم کپڑا کانٹوں کے اوپر، کسی خاردار جھاڑی کے اوپر، کانٹوں والی جھاڑی کے اوپر کپڑا ڈالیے اور ذرا اس کو کھینچیے، وہ کانٹوں میں اٹک کر کپڑا جس طرح چرتا ہوا باہر کی طرف آئے گا اور جو زور اس میں لگے گا، فرمایا ایسے. اور ایک اور جگہ پر الفاظ اس طرح، جیسے تم ہڈی سے بوٹی کو نوچتے ہو نا، ہڈی میں سے جب ہم کھاتے وقت بوٹی کو کیسے نوچتے ہیں، ایسے شدید کرب اور اذیت اور تکلیف کا عالم اس روح کی قبض کرنے کا ہوگا. اور اس کے بعد وہ روح جو ہے وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دی جائے گی، اور وہ عذاب کے فرشتے اس روح کو اس ٹاٹ میں لپیٹیں گے، اور پھر لے کر اس کو آسمانوں کی طرف چلیں گے. ہر آسمان پر اس پر لعنت ملامت ہوگی. یہاں تک کہ اپنے مقام پر پہنچے گا اس کو سجدے کی توفیق نہیں ملے گی، اور اس کے بعد حکم ہوگا اس کو لوٹا دیا جائے، اس کو لوٹایا جائے گا یہ قبر میں، اور یہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. یہ وہ وقت ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور یہ جب اٹھ کر بیٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک انتہائی بدصورت ترین، خوفناک ترین صورت والا ایک شخص اس کے سامنے ہے، جس کو دیکھ کر یہ چیخے گا، چلائے گا، دھاڑے مارے گا کہ تو کون ہے، تو کہاں سے آیا، میرے اوپر کیوں مسلط ہے. اور وہ شخص کہے گا کہ میں تیرے اعمال ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اب قیامت تک میں تیرے اوپر مسلط رہوں گا. اور پھر وہ کھڑکی کھول دی جائے گی جہاں سے جہنم میں یہ اپنا مقام دیکھے گا، اور یہ دعا کرے گا کہ کبھی قیامت قائم نہ ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے قیامت قائم ہو گئی تو اب یہ حالانکہ ابھی عذاب میں ہے، اس کے باوجود اس جہنم کے عذاب کو دیکھ کر پناہ مانگے گا. بہرحال یہ کہ یہاں سے گویا سمجھ لیجیے کہ ایک ترتیب بنتی ہے موت کے حوالے سے، اور پھر برزخ کا یہ پورا عالم ہے، جس کی جیسے شروع میں نے عرض کیا کہ جس کی حقیقت کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم اس کی گتھی سلجھا نہیں سکتے. آج کل کے اس دجالی دور میں، کیونکہ دجل کا مطلب یہی ہے نا، دجل کے جو مطالب ہیں اس میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جب انسان ہر چیز کو اپنی عقل سے ضرب دینے لگے، اور اللہ کے احکامات میں بھی، ایمان میں بھی، ایمان اور بالغیب جس کو ہم کہتے ہیں ایمان بالغیب جو کہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کی، اس میں بھی لا کر عقل اور سمجھ کو ڈال کر جب ایک انسان کہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے پورا نظام بنایا گیا نا، ہر نظام کو جب مینیفیسٹ کیا جاتا ہے اس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، اور اس پورے نظام کے ٹارگٹس یہی ہیں کہ آج کا ایک نوجوان، اور نوجوان کیا، ہر شخص آج کل تو پاگل ہوا ہوا ہے، اور وہ پوچھتا ہے کہ بھی اچھا ایسے ہے تو ویسے اور ایسے اور تیسے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں. بہرحال تو جو میں عرض کر رہا ہوں کہ برزخ کیا ہے اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں جتنا بتا دیا میں اتنا معلوم ہوں. قبر بھینچے گی، ایسے بھینچے گی کہ یہ دونوں پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے پیوست ہو جائیں گی، اللہ کے نبی نے فرمایا. لہذا ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہوگا، جس کے لیے اللہ چاہے گا اس کے لیے ہوگا، جس پر اللہ اپنا فضل فرما دے، رحم فرما دے، معاف فرما دے، اس کے لیے نہیں ہوگا. قبر کے اندھیروں کا تذکرہ ملتا ہے، قبر میں جو بھی عذاب ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، اس میں چاہے وہ سانپ بچھو کا عذاب ہو، وہ آگ کا عذاب ہو، چاہے فرشتوں کا اس میں وہ گرز لے کر اس سے مارنے کا عذاب ہو، کوڑے کا عذاب، جو بھی عذابات کا سلسلہ ہمیں قبر میں ملتا ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک سوال جو ہم کرتے ہیں کہ بھئی قبر میں کتنا عرصہ یہ سلسلہ چلے گا، وہ لوگ جو ہزاروں سالوں سے قبر میں ہیں ان پر ہزاروں سالوں سے قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اور وہ لوگ کے جو قیامت سے چند دن پہلے قبر میں جائیں گے تو ان کو تو چند دنوں کا عذاب ہوگا. تو ذہن میں رکھیے، اچھی طرح سے اس نقطے کو سمجھ لیجئے. یہ جو ٹائم ہے نا، ٹائم وقت، یہ عالم اسباب کی شے ہے، عالم امر میں ٹائم نہیں ہے. یہ جب ہم سمجھیں گے تو بہت سے ہمارے سوالات کے جواب مل جائیں گے. یہ ٹائم جو ہے نا، جب ہم کہتے ہیں آج، کل، پرسوں، یہ وقت، وہ وقت، اتنے گھنٹے، اتنے دن، یہ عالم اسباب کی شے ہے، یہ ہمارا عالم خلق جو اللہ نے ہمیں بنا کر دیا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ عالم امر کا مسئلہ نہیں ہے. وہ اس ٹائم فریم کے اندر فٹ نہیں ہوتی وہ شے. تو ہم یہ کہیں کہ جی وہ ہزاروں سالوں سے عذاب ہو رہا ہے، وہ چند دنوں سے عذاب ہو رہا ہے، نا یہ بات ہی وہاں ویلڈ نہیں ہے. وہ اللہ کو پتا ہے وہاں کے معاملات سارے. اللہ جس کے لیے جتنا چاہیں گے اتنا اس کو عذاب ملے گا، بقدر جو اس کے اعمال ہیں اس کے حساب سے، باقی اللہ تعالیٰ جس پر رحم فرمانا چاہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، سبحان اللہ. اور یہ فرمایا کہ کسی کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے. بہرحال یہ کہ قبر کا عذاب برحق ہے، جس کو قرآن اور حدیث سے تفصیل کے ساتھ، صراحت کے ساتھ ہمیں دلائل ملتے ہیں. اب آ جائیے اس سے اگلی بات. یہ قیامت کے قریب ہم تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. قیامت کیا ہے سمجھ لیجئے، عرف میں اس دنیا کے اختتام کو اور حساب کتاب کے مرحلے کو ملا کر قیامت کہا جاتا ہے. اصطلاحی حوالے سے سمجھنے کہ اس قیامت کے دو مرحلے ہیں، دو فیزز ہیں. ایک وہ ہے جس کو قرآن میں الساعہ کہا گیا، زلزلہ کہا گیا، القارعہ کہا گیا، ٹھیک ہے نا، الحاقہ کہا گیا. اب ایک بہت بڑی ایک تباہی ہے، اینڈ آف دا ورلڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوگا. نفقت الاولا، پہلا سور پھونکا جائے گا. اسرافیل علیہ السلام کی جو حدیث میں بات آتی ہے کہ وہ سور ایسے لیے کھڑے ہیں، اس کی حقیقت تو اللہ کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے، بس انتظار میں ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم کہ مجھے کب یہ کرنا ہے. جیسے ہی اللہ کا حکم آئے گا وہ سور میں پھونک دیں گے. اب یہ کیا ہوگا، یہ کیسے ہوگا، یہ بڑی چنگھاڑ ہے، یہ بڑی چیخ ہے، یہ کوئی ساؤنڈ ویوز ہوں گی، اس کی کیا ترتیب ہوگی، ہمیں نہیں معلوم. بس ہمارا ایمان ہے کہ یہ ایسا زلزلہ ہوگا، ایسا شدید تباہی ہوگی کہ سب کچھ برباد ہو کر تباہ ہو جائے گا، ساری مخلوقات ختم ہو جائیں گی، دنیا، آسمان، سب یہ آسمان ٹکڑے ہو کر گر پڑے گا، چاند سورج ایک دوسرے میں جا کر گھس جائیں گے. یہ ساری تفصیلات ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں. اب اس سے پہلے کے کچھ مراحل ہیں وہ بھی سمجھ لیجئے. جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جا رہے ہیں، مستند احادیث میں تفصیل کے ساتھ بہت ساری باتیں ہمیں ملتی ہیں. مثال کے طور پر وہ بڑی جنگ، ملحمۃ العظمیٰ جس کو کہا گیا، ملحمۃ الکبریٰ بھی جس کو کہا گیا، جس کو یہ عیسائی اپنی کتابوں کے ریفرنس سے آرمیگیڈون کہتے ہیں، وہ تو ہونی ہے، وہ بڑی جنگ ہونی ہے. اور اس بڑی جنگ کے نتیجے میں بڑی تباہی آنی ہے، مسلمانوں کی اولاً بڑی پٹائی ہونی ہے، بڑی شدید عذاب اور اذیت کے ساتھ وہ وقت گزرنا ہے، پھر بالآخر مسلمانوں کو فتح ملنی ہے. اس کی پوری ترتیب ہے جو بتائی گئی. لہٰذا یہ کہ حضرت مہدی جو کہ لیڈر ہوں گے اس وقت، محمد بن عبداللہ ان کا نام ہوگا، وہ مسلمانوں کو لیڈ کریں گے. مسلمان ان کو زبردستی اس کام کے لیے جو ہے وہ لائیں گے، مسلمان ہر طرف سے پس کر، اور وہ پوری تفصیلات ہیں. پہلے عیسائیوں ہی کے ساتھ مل کر عیسائیوں ہی کے گروہ کے ساتھ بڑی جنگ کا ہونا، پھر یہ ہے کہ اس جنگ میں فتح ہو جانا، لیکن پھر ان عیسائیوں کا دغا دینا، اپنے بھائیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کو دھوکہ دینا، مسلمانوں کا پیچھے کی طرف پھر مفتو ہو جانا، پھر یہاں تک کہ گزرتے گزرتے مدینے تک رہ جانا، پھر وہاں پر یہ ہے کہ حضرت مہدی کو پہچان لیا جانا طواف کے دوران، پھر ان سے ریکویسٹ کرنا کہ آپ ہمیں لیڈ کریں، پھر یہ لیڈ کریں گے اللہ کے حکم سے. بہت ساری نشانیاں ان کی بیان ہوئی ہیں آج کے اندر. پھر مسلمانوں کو فتوحات ملی. پہلے تو مسلمانوں کی آپس کی لڑائیاں، بڑی شدید لڑائیاں ہیں، یہ ذہن میں رکھی، حضرت مہدی کے خلاف مسلمان کھڑے ہو جائیں گے، بڑی خون ریز جنگیں تو مسلمانوں کی آپس میں ہیں اس وقت. پھر کہیں جا کر آہستہ آہستہ وہ فتوحات کی طرف معاملہ جائے گا، یہاں تک کہ مسلمانوں کو فتوحات ملنی شروع ہوں گی. اور پھر دجال کا ظہور جو اسی دوران میں ہوگا. بہت احادیث میں مختلف باتیں ملتی ہیں. ایک حدیث میں خراسان سے کہا گیا کہ دجال جو ہے وہ ظاہر ہوگا، اس کی نشانی اللہ کے نبی نے بتائی، اس کے خد و خال بتائے، ایک آنکھ سے کانا ہے، اس کے اوپر کاف آرا کفر جو ہے وہ لکھا ہوا ہے، اہل بصیرت اپنی ایمان کی روشنی سے اس کو پہچانیں گے. پھر وہ تفصیلات ہمارے سامنے بہت ساری دجال کی آتی ہیں. اور وہ اتنا طاقتور ہوگا، اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہوگی کہ مسلمان اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے، اس کو ہرا نہیں پائیں گے، مغلوب ہوتے چلے جائیں گے. اور ایسے خاص موقع پر اب آئیں گے عیسیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے بالخصوص گویا اس بہت بڑے کام کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اللہ کے حکم سے، وہ دجال کو قتل کریں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام ہی قتل کر سکتے ہیں اس کو، اور کوئی نہیں کر سکتا. پھر دجال کے قتل کے بعد پھر یہ جو ہے مسلمانوں کو فتح ملنی شروع ہوگی، بات آگے بڑھے گی. پھر یہ ہے کہ مسلمان فاتح ہوں گے، لیکن اسی دوران یاجوج ماجوج کا ظہور ہو جائے گا. ان کی تفصیلات احادیث میں ملتی ہیں، قرآن میں تو تذکرہ ملتا ہے. اب وہ تفصیلات کہ کیسے کیوں کیا، یہ اللہ کو معلوم ہے. بہرحال یہ کہ یاجوج ماجوج کثرت کے ساتھ آئیں گے، بہت بڑی تعداد میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ صاف فرما دیں گے عیسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام اپنے متبعین کو، مسلمانوں کو لے کر کوہ طور میں پناہ لے لیں گے، اور یہ یاجوج ماجوج اتنی تعداد میں ہوں گے کہ دنیا کی ہر مخلوق کو چاٹ کر ختم، کھا پی کے بعد برباد کر دیں گے. ان کا اگلا حصہ جائے گا بحر تبریہ کی بات آتی ہے کہ وہاں سے جب گزرے گا تو وہ سارا سمندر کا پانی پی کے ختم کر دے گا. ان کے لشکر کا پچھلا حصہ جب وہاں پہنچے گا تو وہاں دیکھ کر کہے گا کہ کیا کبھی یہاں پانی تھا، اتنی ان کی تعداد ہوگی، ایسے یہ خون ریز ہوں گے. یہاں تک کہ پوری دنیا کی سارے لوگوں کو ختم کرنے کے بعد یہ آسمانوں پر اپنے تیر چلائیں گے، اور وہ تیر آسمان سے خون آلود ہو کر لوٹیں گے. واللہ عالم اس کی اصل تعبیر کیا ہے. یہاں تک کہ پھر بالآخر عیسیٰ علیہ السلام اور جو اہل ایمان ہیں وہ دعائیں کریں گے اللہ سے، اللہ ان کی دعا قبول فرمائے گا، اور پھر ان میں ایک وبا پھوٹے گی جس سے یہ مریں گے سب. اور جب یہ سب مریں گے تو مسلمان اب اتریں گے کوہ طور سے، لیکن ان کی لاشیں اتنی ہوں گی کہ کہیں قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوگی. پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اور ان کا بدبو، ان کا تعفن بہت شدید ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ کچھ پرندوں کو بھیجیں گے جو ان کی لاشیں اٹھا کے لے جائیں گے جہاں اللہ کا حکم ہوگا. پھر اللہ ایک بارش برسائیں گے، پوری دنیا کی کوہ دھلائی ہوگی، صفائی ہوگی. پھر یہ مسلمانوں کے عروج کا دور ہے. اب یہ اسلام جو ہے وہ بہترین اپنے انداز میں یہاں پر نافذ ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام جب تک اللہ چاہیں گے زندہ رہیں گے، مزید روایات میں آتا ہے وہ شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے واللہ عالم. پھر قدرتی موت جیسے کہ ہر انسان کو آنی ہے ان کو بھی آئے گی. پھر یہ سلسلہ چلے گا، پھر بادامالیاں بڑھنی شروع ہو جائیں گی، پھر لوگوں کے اندر وہی معصیت اور وہی اللہ سے بغاوت کا عنصر آنا شروع ہوگا. پھر یہ ہے کہ نیک اور بدوں کی پوری ایک جماعت وہاں پر موجود ہے، کچھ نیک لوگ ہیں، کچھ بد لوگ ہیں، بدکار لوگ ہیں. اور یہاں تک کہ سلسلہ چلتا رہے گا چلتا رہے گا، اور ایک وقت آئے گا جو ترتیب ہمارے پاس بہت ساری 10 بڑی نشانیاں بیان ہوئی، جس میں زمین کا دھس جانا بھی ہے 3 جگہوں سے، جہاں پر یمن سے آگ کا نکلنا ہے، ایک بہت بڑے دھوئیں کا نکلنا ہے، مختلف علامات اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، جن کی ترتیب سے اصل تو ظاہر اللہ کو پتا ہے. ان سب کی کوئی نہ کوئی ترتیب ہے، مختلف علماء نے مختلف ترتیب سے ان کو بیان کیا. لیکن آخر میں جا کر جو گویا سمجھ لیجئے کہ تقریباً سیکنڈ لاسٹ جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن سارے لوگ سوئے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنے حساب سے جب صبح کو اٹھنے لگیں گے تو جب اٹھیں گے تو دیکھیں گے اندھیرا ہے، ان کی نیند پوری ہو چکی ہے. جیسے نارمل روٹین میں سورج نکلنا تھا نہیں نکلے گا، بڑے حیران ہوں گے، دوبارہ سو جائیں گے، پھر تھوڑے تھک کر پھر اٹھیں گے، دیکھیں گے رات ہے، بڑے حیران ہوں گے، لوگ باہر نکلیں گے کہ کیا ماجرا ہو گیا، نیندیں پوری ہو کر ختم ہو گئی اور سورج ایک نکل نہیں رہا. تین دن تک سورج نہیں نکلے گا، رات رہے گی، اور پھر یہ سورج نکلے گا مغرب سے، الٹی طرف سے جہاں سے وہ غروب ہوتا ہے، اور وہاں سے یہ سورج نکل کر تقریباً سوا نیزے تک پہنچے گا، جیسے عموماً ہم دن میں 9-10 بجے تک کا وقت دھیان میں لے آئے کہ ایسا سورج سامنے، اور اس کے بعد واپس اپنی روٹین پر آئے گا اور واپس غروب ہوگا، اور پھر اپنی دوبارہ جس طرح کی اس کی روٹین، مشرق سے نکلنا اور مغرب میں جانا. اس نشانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ظہور کے بعد اب توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے. اس سے پہلے پہلے جو نیک تھا، جس نے توبہ کی، اللہ کی سامنے اپنا سر جھکایا، وہ نیک شمار ہوگا، اور اس کے بعد اب کوئی گناہگار شخص کے پاس کوئی اپرچونٹی، کوئی موقع نہیں ہوگا کہ وہ توبہ کرے. اب توبہ کا کوئی فائدہ نہیں، لوگ روئیں گے، توبہ کریں گے، گڑگڑائیں گے، کوئی فائدہ نہیں، ختم. اب کوئی، اب یہ لاسٹ مومنٹ تھا جب تب تک توبہ قبول ہونی تھی قیامت سے پہلے. لہذا یہ ہے کہ اب کوئی توبہ قبول نہیں، جو نیک ہے وہ نیک ہے، جو بدکار ہے وہ بدکار. پھر ایک نشانی جو حدیث میں آتی ہے، دابت الارض، دابا زمین سے ایک کیڑا، ایک جانور نکلے گا. اس جانور کی مختلف ہیئت اور مختلف خد و خال بہرحال آئے ہیں، اللہ اس کی تفصیل جانتا ہے. یہ جانور انسانوں سے بات کرے گا، اور اس جانور کی خاص بات یہ بتائی کہ یہ اپنے ناخن سے یا جو بھی اس کے پاس کوئی آلہ ہوگا اس سے یہ ہر شخص کے ماتھے پر ایک نشان لگا دے گا. مومن کے جو ماتھے پر الگ طرح کا نشان ہوگا، کافر کے ماتھے پر الگ طرح کا نشان ہوگا. واللہ عالم اس کی مزید تفصیل، اس کے مانوی انداز میں کیا اصل امپلیمنٹیشن ہوگی اللہ جانتا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ طے ہو گیا کہ یہ مومن ہیں، یہ کافر ہیں. پھر اللہ کی طرف سے ایک خاص ہوا چلے گی، اور جو مومنین ہیں ان کو ایک خاص اللہ، ان کے بغل میں سے ایک بیماری نکلے گی، بغیر کسی تکلیف کے ان سب کی روح قبض ہو جائے گی بہت آرام کے ساتھ. تفصیل آتی ہے کہ ان کا چہرہ سے دائیں طرف ڈھلکے گا، اور جس نے اطمینان اور سکون کے ساتھ ایک شخص موت کے حوالے ہو سکتا ہے، ان سب کی روحیں قبض ہو جائیں گی. اب سارے مومنین، سارے اہل ایمان، اللہ کے نیک بندے وہ اٹھا لیے جائیں گے، اور پیچھے رہ جائے گا صرف اور صرف کافر، بدکار، گناہگار. یہ وہ بدترین لوگ ہوں گے جو کھلم کھلا بے حیائی اور فحاشی کر رہے ہوں گے. ان کو کوئی کسی کا ڈر نہ ہوگا، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی. وہ بدترین، وہ زلزلہ، وہ سا جس کی تباہی قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، جب اونٹ، یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جب جنگلی جانور، وحشی جانور جو ہیں وہ چھٹے پھر رہے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. اور وہ تفصیلات کے 11 ماہ کی جو 51 جو اونٹنی ہوتی ہے، حاملہ اونٹنی، وہ جو ہے وہ چھٹی پھر رہی ہوگی. مختلف تاویلات اس کی ہم کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی کسی چیز کا ہوش نہ ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا. ایسی وہ قیامت ہوگی، ایسا زبردست وہ زلزلہ ہوگا، ایسا وہ تباہی کا منظر ہوگا. بہرحال یہ کہ سب کی ختم، یہ نفخت الاولی، پہلا سور جس کو پھونکا گیا. اس کے بعد 40 کا وقت گزرے گا. صحابی کہتے ہیں میں یہ بھول گیا کہ یہ 40 دن ہیں کہ ہفتے ہیں کہ سال ہے، یہ کیا ہے 40 کا؟ اب وہ گھنٹے ہیں کہ دن ہیں کہ ہفتے ہیں، واللہ عالم. اس دوران میں آسمان سے رویدگی برسے گی زمین کے اوپر. دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ واللہ عالم اس کی اصل تو حقیقت اللہ جانتا ہے، ہم تو ظاہر ان ساری چیزوں کو جوڑ توڑ کر یہ پورا منظر اپنے سامنے رکھ رہے ہیں. یہ سارے انسانوں کے جسموں کی ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوگی دوبارہ، جو گل سڑ کر مٹی بن کر ختم ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا آخری ہڈی رہ جاتی ہے، یہ کوکس کہلاتی ہے اینٹمیکلی، ہمارے ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری چھوٹا سا سرا ہے، یہ نہیں گلتا، یہ رہتا ہے، باقی پورا جسم گل کے مٹی بن جائے گا. یہاں سے، اس چھوٹی سی ہڈی کے، اس سرے سے پورے جسم کی دوبارہ نمو ہوگی، پوری ڈیولپمنٹ ہوگی. ہر انسان اپنے پورے اسی جسم کے ساتھ، اللہ فرماتا ہے پور پور کو تمہاری صحیح کر کے ہم تمہیں اسی طرح پوری ساخت میں اٹھائیں گے، ان فنگر پرنٹس کے ساتھ اگزیکٹلی جو ہمارے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہوگا، وہ ہم ہی ہوں گے. اللہ کہتا ہے ہم جانتے ہیں تمہارے اس زمین نے جسموں سے کیا کچھ کم کیا ہے، ایک ایک ایلیمنٹ جو ہمارے جسم کا گیا تھا اس مٹی سے واپس آئے گا اور ہمیں جوڑ کر دوبارہ بنایا جائے گا. اور اس کے بعد پھر دوسرا کام جو ہو رہا ہے، زمین کوٹ کوٹ کر برابر کی جائے گی، فلیٹ کر دی جائے گی. گول زمین ہے یہ، تو اللہ فرماتا ہے اس کو کوٹ کوٹ کر برابر. اب اس کی اصل حقیقت اللہ جانتا ہے. بہرحال جو بات سمجھ میں آتی ہے، سمندر، پہاڑ، دریا سب ختم، ایک میدان، چٹیل میدان پوری زمین بن جائے گی. اور اتنی بڑی زمین کے جس میں اول سے آخر سارے انسانوں کو جو اکوموڈیٹ کرنا ہے، سب کے سب یہاں پر آنے. واللہ عالم کہ یہی سیارہ ہے کہ اس میں اور پلانٹس آ کر جوڑ دیے جائیں گے، یہ تو اللہ کو پتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہوگا اس کی، وہ تو اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اس کی وسعت اتنی ہو جائے کہ سارے انسان اس میں سما جائیں، یہ تو اللہ کو پتا ہے کیسے ہوگا، ہمیں تو نہیں معلوم. بہرحال یہ کہ اب نفقت الاخرى، دوسرا سور، اب اللہ کے حکم سے دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا. یہ ہے اصل میں قیامت. قیامت قیام سے ہے، اب کھڑے ہونے کا دن ہے. اب اپنی اپنی قبروں سے سارے انسان نکلیں گے باہر، تیزی کے ساتھ نکلیں گے باہر، بے لباس. اور جب یہ نکلیں گے تو ایک ایسا اس آواز کا اثر ہوگا، اس سور کا اثر ہوگا کہ یہ اپنی قبروں سے نکل کر بے تحاشا بھاگنا شروع کریں گے ارض محشر کی طرف، میدان محشر کی طرف، اس سینٹر کی طرف جہاں حساب کتاب ہونا ہے. ہر شخص بھاگ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا، بھاگ رہا ہوگا. تین گروہوں میں اٹھایا جائے گا اس موقع پہ. پہلا صالحین کا گروہ ہے، وہ نیک لوگ جو اللہ کے فرما بردار، اطاعت گزار، اللہ کی ماننے والے، ان کے لیے گویا اللہ کی طرف سے اہتمام ہوگا اور ان کے لیے یہ سفر بڑا آسان ہو جائے گا، جیسے وہ دو نفل پڑھا کرتے تھے زندگی میں اطمینان اور اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ. لہذا ان کا یہ سفر آسانی کے ساتھ ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کو پہنچا دیں گے اس مقام پر. وہ جو محشر کا میدان، وہ جو جگہ ہے جہاں عدالت لگنی ہے، وہاں دو سیکشنز ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ ایک لیفٹ سائڈ پہ. رائٹ سائڈ والا، دائیں ہاتھ والا سیکشن، یہ ان کا ہے جو اللہ کے نیک بندے، اطاعت گزار، فرما بردار مومنین، وہ پہلے سے ہی وہاں موجود ہو، وہاں پہنچائے جائیں گے، وہاں اللہ کی رحمت ہوگی ان کے لیے، وہ دن بڑا رحمت والا، آسانی والا ہوگا، اللہ میں ان میں شامل فرما دے. لیکن یہ ہزار میں سے ایک ہوں گے. اولاً جو چھٹائی ہونی ہے اس میں ہزار میں سے صرف ایک شخص ہوگا جو رائٹ سائڈ پہ ہوگا، 999 لوگ وہ ہوں گے جو لیفٹ سائڈ پہ ہوں گے، جو اس دن کی اذیت کو، اس عذاب کو سہیں گے. وہ 50,000 سال کا دن انہوں نے گزارنا ہے، 50,000 سال کا دن. سارے لوگ وہاں پہنچیں گے. تین گروہوں میں نے عرض کیا، پہلا صالحین کا، دوسرا وہ جو عام لوگ ہیں، یہ وہ ہیں کہ ٹھیک ہے جو ڈانو ڈول ہوتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، انہوں نے پوری طرح سے اطاعت نہیں کی، بہرحال یہ کہ کبھی احساس ہو گیا تو آگے بڑھ گئے، نہیں ہوا تو پیچھے رہ گئے، جیسے تیسے کرتے کراتے زندگی گزار لی. ان کو پیدل چل کر ننگے پاؤں، ننگے بدن، ننگے سر یہ فاصلہ طے کرنا ہے. سورج قریب ہوگا سوا نیزے کے فاصلے پر، شدید گرمی کا عالم، پسینہ نکل رہا ہوگا کسی کے ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، کسی کا اس کے گلے تک، اس طرح کی پسینے میں شرابور ہوں گے. پیاس کا عالم ہوگا، شدید کانٹے چبھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، لوٹ رہے ہوں گے، مار رہے ہوں گے، اپنے بدلے لے رہے ہوں گے، جانا جانا انسانوں کی کیفیت ہوگی. اور اتنا یہ جمع غفیر، اربوں خربوں پتہ نہیں کتنے انسان ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے، بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں، کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. اس دن سمجھ آئے گی جو کچھ بتایا گیا وہ سب کچھ صحیح تھا، اور پیدل چل کر یہ پورا راستہ طے کر کے میدان محشر تک پہنچیں گے. اور تیسرا گروہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ہوگا بدکاروں کا، گناہگاروں کا، جنہوں نے زندگی میں سوائے چند ٹکوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر اور کچھ بھی نہ کیا، پیسوں کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، اللہ کے کسی حکم کا خیال نہ کیا، جانوروں والی زندگی جیتے رہے، لڑتے رہے، بھبوڑتے رہے ایک دوسرے کے ساتھ، پتہ نہیں کیا کچھ، بہرحال نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ قرآن کا پتہ، نہ سنت کا پتہ. یہ بدترین لوگ، یہ بھی جب اٹھائے جائیں گے تو یہ فاصلہ اپنے منہ کے بل طے کریں گے، اپنے منہ کے بل. میں نے ایک دفعہ اپنے ایک استاد سے پوچھا تھا کہ حضرت یہ بات کیسے ایک منہ کے بل، یہ ایک حدیث بھی ہے حضرت معاذ سے، جب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایسا ہوگا تو انہوں نے بھی پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کیسے ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا اے معاذ تجھے تیری ماں روئے، یعنی یہ عربی میں اس انداز میں کہ اس پہ کیا حیرت کی بات، جو اللہ دو ٹانگوں پر چلانے پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ کسی شخص کو اس کے منہ کے بل چلا دے. تو میں نے تو جو پوچھا تھا کہ اس کی کیا ترتیب بنے گی، منہ اور ہاتھوں کے بل ایک شخص کیسے، تو حضرت نے فرمایا کہ ذرا تصور کرو جب تم سجدے میں ہوتے ہو، سجدے میں ہم کیسے دونوں ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ ناک اور ماتھا زمین پہ ٹکاتے ہیں. یہ سعادت جن کو مل جائے اس دنیا میں، اس دن وہ اللہ کی رحمت سے آسانی میں ہوں گے. اور جو یہاں سے بھاگتا رہا، جب اس کو پکارا گیا حی علی الصلاح، آ جاؤ اور اپنا ماتھا ٹیک دو، اور اس نے کہا نہیں بھائی میرے پاس بڑے کام ہیں، میں یہ جھنجٹوں میں ہوں، میں ان مسائل میں ہوں، میں یہ اپنے پیٹ کو دیکھوں کہ میں یہ اذان سنوں یا میں مسجد جاؤں، ایسی ہوا نا. اب وہاں اس کی جو کیفیت ہوگی، اسی کیفیت میں تصور کریں کہ اس کیفیت میں ایک شخص جو سجدے والی کیفیت ہوتی، اور زمین کے اوپر اپنا یہ منہ، یہ ماتھا اور اپنے ہاتھوں کے بل رگڑتا ہوا ایسے چلتا ہوا جا رہا ہے، یہاں سے اس کیفیت میں کتنی دور جائیں گے ہم؟ اول تو کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہ جی میں جانے کو تیار ہوں، کون جائے گا. اور تصور کریں کہ وہ وقت، وہ کانٹے پتھر زمین کی جو کچھ بھی ہوں گے، وہ عذاب، وہ گرمی کا عالم، اور ایسے میں یہ پورا سفر اس طرح سے یہ گناہگار لوگ طے کرتے ہوئے پہنچیں گے. پھر جب وہاں پہنچیں گے سارا عالم، سارے انسان، ساری امتیں ایک ساتھ، اور ایک عجیب عالم ہوگا، فرتفری کا عالم ہوگا. دو چار دن نہیں گزارنے، دو چار سال نہیں گزارنے، دو چار سو سال بھی نہیں گزارنے بھائی، ہزار سال، پانچ ہزار سال، دس ہزار سال، پچیس ہزار سال، کتنے، 50,000 سال کا ایک دن ہے وہ. ہم یہ 50-50 سال کی زندگیاں لے کے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، تصور کریں پچھلے 50 سال سے آپ کھڑے ہوں کسی میدان کے اندر، شدید دھوپ گرمی کے اندر، پیاس کے عالم میں، تصور تو کریں تھوڑی دیر کے لیے، لاجک بنتی ہے کوئی کر سکتا ہے یہ کام؟ اور اللہ کے عذاب بھی برس رہے ہوں، فرشتے کوڑے بھی مار رہے ہوں، جاننے والے پہچاننے والے منہ بھی نوچ رہے ہوں. اس عالم میں 50,000 سال لوگ تنگ آ جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، بابلے ہو جائیں گے، رو رو کر آنسو خشک ہو جائیں گے، نہ موت آ رہی ہے، نہ ختم ہو رہا ہے یہ سب کچھ. اور بالآخر پھر شفاعت عظمیٰ جس کو کہا جاتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری انسانیت کے حق میں یہ شفاعت، سب سے بڑی شفاعت۔ لوگ جا رہے ہوں گے انبیاء کے پاس درخواست سے لے کے، خدا کے لیے آپ دعا کریں اللہ سے، خدا کے لیے آپ یہ دن ختم کروائیں، کوئی بھی ہمت نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے محبوب، اور اللہ ایسی توفیق سے اپنی ایسی حمد و ثنا کروائے گا اپنے حبیب سے جیسی حمد و ثنا کبھی اللہ کی کسی نے نہ کی ہو۔ اور پھر اللہ فرمائے گا میرے محبوب بتائیے، اور اللہ کے نبی جب دعا کریں گے کہ دن کا خاتمہ ہو اور حساب کتاب شروع ہو، تو پھر اللہ اپنے محبوب کی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے طفیل اب جو ہے یہ عذاب کا جو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ گویا ہزاروں سالوں سے چل رہا تھا، یہ تھاما جائے گا اور اب حساب کتاب شروع ہوگا۔ ایٹ لیسٹ کم از کم اس دن لوگ کی اس بات کو کہیں گے حساب کتاب تو شروع ہوا، اور یہ کہ پھر حساب کتاب امتوں کا ہوگا، رسول آئیں گے، گواہیاں ہوں گی پوری پوری امت کے خلاف، رسول سے پوچھا جائے گا، انبیاء سے پوچھا جائے گا تم نے پہنچایا تھا، انبیاء رسول جواب دیں گے ہم نے پہنچایا تھا، پھر امتوں کے اوپر یہ گواہی یہ دلیل آئے گی، تم تک پہنچا تھا، پیغام آیا تھا، اللہ کی کتاب آئی تھی، بتانے والوں نے بتایا تھا اس دن کے بارے میں، اس حقیقت کے بارے میں، ہاں جی بتایا تھا، اب دلیل پوری ہو گئی، حجت قائم ہو گئی، اب آ جاؤ۔ اس سے پہلے ایک منظر ہے، سارے انسان موجود ہیں اس عالم محشر میں، اور اللہ کا عرش لایا جائے گا، حاملین عرش وہ آٹھ فرشتے، وہ اللہ کا عرش اتار کر نیچے لائیں گے، اور ایسے میں آواز لگائی جائے گی لمن الملک الیوم، کون ہے جو آج کے دن کا بادشاہ ہے، اور جواب دیا جائے گا للہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، وہ ساری بادشاہی سارا اختیار آج اس کا ہے جو واحد ہے جو قہار ہے، وہ ایک زبردست۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد جو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی پنڈلی کا ظہور ہوگا، کیسے ہوگا یہ کلی متشابہات میں سے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کی پنڈلی کا کیا مطلب ہے اللہ کو پتا ہمیں نہیں معلوم، اللہ اپنی پنڈلی کا ظہور فرمائیں گے، اور حکم ہوگا سجدے میں گر جاؤ، ہر انسان پورا زور لگا کر ارے اللہ کے سامنے اللہ کی پنڈلی کا ظہور جو بھی اس کا عالم ہے ہمیں نہیں معلوم، ہر شخص پورا زور لگا کر سجدے میں جانے کی کوشش کرے گا، اللہ اکبر۔ لیکن کیا ہوگا، قرآن اور حدیث کے دونوں باتوں کو جوڑ لیں تو منظر یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوں گے جو پورے طرح سجدے میں جا پائیں گے، ورنہ لوگ ایسے تن کر کھڑے ہوں گے، زور لگا رہے ہوں گے جیسے کسی نے یہاں فالج کر دیا ان کو، اکڑ کر ایسی کمر کھڑے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، چلا رہے ہوں گے، حسرت اپنا چہرہ پیٹ رہے ہوں گے، بال نوچ رہے ہوں گے، کسی طرح سے اب اللہ سامنے سجدے میں گر جائیں، نہیں گر پائیں گے، اللہ سجدے کی توفیق چھین لے گا۔ یہ کون لوگ ہیں، یہ دنیا میں نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ سجدہ دنیا میں نہیں کرتے تھے، اللہ اس دن ان سے سجدہ قبول نہیں کرے گا، اور سجدہ صرف وہ کر پائیں گے جو جب آواز آتی تھی حی علی الصلاۃ تو دوڑ پڑتے تھے نماز کی طرف، صرف وہ لوگ جو نمازوں کی پابندی کرتے تھے وہ اس دن سجدہ کر پائیں گے، اللہ ہمیں ان میں شمار فرما لے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ کیفیت اس کی ترتیب یہ ہے کہ کوئی کبھی پڑھ لی، نہیں پڑھی تو کسی کا سر تھوڑا جھک جائے گا، کوئی تھوڑا بہت رکوع تک چلا جائے گا، بس اس سے پورا سجدہ نہیں کر پا رہا ہوگا، واللہ عالم۔ بہرحال یہ کہ یہ وہ ایک طرح کا عذاب ہے جس کی ابتدا یہیں سے ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر حساب کتاب ہے جو انفرادی حساب ہونا ہے ہر شخص کو، وَكُلُّهُمْ آتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر شخص نے باری باری اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، وہ رب کا دربار ہے، وہ ہے محتسب اعلی، وہ ہے جج، اس کے دربار میں کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی معذرت کے ساتھ لفظ یوز کرتا ہوں ہم تو بڑے فیملیئر ہیں نا، کوئی جگاڑ نہیں ہے، کوئی لینا دینا نہیں ہے، کوئی اوپر والی شے وہاں نہیں چلے گی، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا، اللہ کے سامنے کس کی مجال ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، کوئی اور اپنا کوئی ادھر ادھر کا حساب کتاب، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے یہ دونوں فرشتے کرامن کاتبین معزز لکھنے والے، اس دن بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، ایک ہمارا نامہ اعمال اٹھائے ہوئے ہوگا، ایک ہمیں دھکا دے کر اللہ کے سامنے لے کر آئے گا، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، وہ کمرہ عدالت فائنل ڈیسٹینیشن میرا اور آپ کا، اور وہاں پھر اللہ جس کا جیسے چاہے گا حساب لے گا، واللہ عالم۔ کس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پوچھے گا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے، میرے دین کے لیے، میرے کلمے کے لیے، میری کتاب کے لیے، اللہ کس کو کیا چیز بتا کر کیا پوچھے گا یہ اللہ جانتا ہے، ہمیں نہیں معلوم، کس کا حساب کیسے ہوگا، کس معاملے پر، کس شے پر ہوگا۔ اللہ کے نبی نے تو فرمایا جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا، جس کا حساب ہو گیا وہ مارا گیا، اور دعا سکھائی اللہم حاسبنا حسابیں یسیرا، اے اللہ ہمارا حساب لے آسان حساب۔ پوچھا گیا کیا مطلب اس کا، فرمایا اللہ حساب نہ لے، نامہ اعمال نہ کھولے، نامہ اعمال کھل گیا تو مارے جائیں گے، کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنی زندگیوں کو، اپنے کرتوتوں کو۔ تو اللہ جس پر رحم فرما دے، فضل فرما دے، کرم فرما دے، اور یہ کہ اس کو بخش دے، اب اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ اعلان ہوگا اس بات کا کہ یہ پاس ہو گیا، جنت کے لیے ایلیجبل ہو گیا. اور وہ جو کرتوت جنہوں نے غلط کیے، جنہوں نے نہیں اللہ کے دین کو اہمیت دی، ان کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں، یہ فیل ہو گیا، اب اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، چیخے گا چلائے گا، حسرتیں ہوں گی، کافر اپنے اوپر مٹی ڈالے گا. کیسے کیسے وہ منظر قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. کاش اتنا موقع مل جائے دنیا میں جاؤں کلمہ پڑھ کے آ جاؤں، کاش موقع مل جائے دنیا میں جاؤں صدقہ کر کے آ جاؤں، کاش. ایسی عدالت لگے گی، ایسی عدالت، اور اس کے عدل کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دو بکریوں کو زندہ فرمائیں گے. توجہ دیجئے گا، نوٹ فرمائیے گا، جانوروں نے دوبارہ زندہ نہیں ہونا الا یہ کہ اللہ کی خاص اس میں عدل کا تقاضا انوالو ہو. جانوروں کو دوبارہ زندہ ہو کر ان کو جنت دوزخ میں نہیں جانا، یہ تو خاص مقصد کے لیے کچھ جانوروں کو زندہ کیا جائے گا، جیسے یہ جو ہمارے عید الاضحیٰ پہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، یہ آئیں گے اس دن سفارش کرنے، یا اس طرح کے جو بھی. تو اسی میں ایک منظر ہے، دو بکریاں پیدا کرے گا اللہ، یعنی ان کو دوبارہ زندہ کرے گا. ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کا معاملہ یہ تھا کہ دنیا میں ایک کے سینگ تھے اور ایک بغیر سینگ کے تھی، اور انہوں نے ایک دوسرے کا ایسے ٹکر ماری تھی، ایسے ایک دوسرے سے ٹکر ماری تھی. اللہ ان دونوں کو پیدا کرے گا، جس کے سینگ تھے اس سے لے کر اس کو دے دیے جائیں گے، جس کے سینگ نہیں تھے حکم ہوگا ٹکر مارو، یہ ٹکر ماریں گے دوسروں کو حساب برابر ہوگا، دوبارہ ان کو مار دیا جائے گا. یہ عدل ہے، یہ عدل ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ. حضرت لقمان کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے، اے میرے بیٹے، اس دن ایک عمل جو رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان میں ہو، اور وہ چٹان آسمانوں کی وسعتوں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. اللہ تعالیٰ میزان سامنے لائیں گے، وہ ترازو جس کو دیکھ کر فرشتے کانپ اٹھیں گے، پوچھیں گے یا اللہ یہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے. اے اللہ یہ کیا کرے گی؟ اللہ فرمائے گا یہ تولے گی. کس کے لیے؟ جس کے لیے میرا حکم ہوگا. فرشتے لرزیں گے، کانپیں گے، روئیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم تیری عبادت کا وہ حق ادا نہ کر پائے جو اس کا حق تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں، فرشتے. انسانوں کی بات چھوڑ دیجیے. اور پھر اس ترازو میں نامہ اعمال ہوں گے، نامہ اعمال کھلے گا، جو نیکیاں ہوں گی دائیں پلڑے میں، جو برائیاں ہوں گی بائیں پلڑے میں، دل دھڑک رہے ہوں گے، حسرتوں کا عالم ہوگا. اب یہ کیسے ہوگا تو اللہ جانتا ہے، لیکن ایک ایک سیکنڈ نکل رہا ہوگا اس نامہ عمل سے. یہ والا سیکنڈ بدکاری میں گزارا تھا نا، یہ بائیں طرف جا رہا ہے. یہ گناہگاری میں گزارا تھا، بے حیائی میں گزارا تھا، غیبت کرتے ہوئے گزارا تھا، جھوٹ بولا تھا، کسی کا دل دکھایا تھا، نماز چھوڑی تھی، کلمہ کفر کہا تھا، بے کا کچھ کیا تھا. ایک ایک کال نکل رہا ہوگا منہ سے نکلنے والا، یہ جملہ کہا تھا نا، یہ بات کہی تھی نا، یہ اشارہ کیا تھا نا، ایک ایک شے. اور بائیں پلڑا ایسے جھک رہا ہوگا، ایسے جھک رہا ہوگا، دل دھڑک رہا ہوگا، آدمی رو رہا ہوگا، بال نوچ رہا ہوگا. ایسے میں کوئی نیکی نکلے گی، خوش ہو جائے گا، شکر ہے کوئی نیکی نکلی ہے، حج نکلا، ارے بھائی چلو حج کیا تھا میں نے، بھائی حج آیا، یہ جائے گا ہے. روزے نکلے، 30 روزوں کا پیکج نکلا پورا، رہا ارے بھائی شکر ہے بھائی، اب یہ دائیں پلڑے میں جائے گا بھائی. نماز نکلی ہے بھائی، چلو شکر ہے نماز پڑی تھی بھائی، نماز نکلی ہے اور یہ جائے گی دائیں پلڑ، کچھ اطمینان ہوگا. وہ فرشتہ اٹھائے گا اس نیک عمل کو اور لے جا کر دائیں پلڑے میں رکھے گا. امید تو یہ تھی کہ دائیں پلڑے کا وزن بڑھے گا، لیکن کچھ نہ ہوا، کچھ بھی نہ ہوا، پلڑا وہیں کا وہیں رہا. جیسے راک کا کوئی وزن نہیں ہوتا، اس عمل کا اس دن کوئی وزن نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے اللہ ان اعمال کو راک بنا دے گا جو خلوص سے خالی تھے، جو ریاکاری کے لیے تھے، جو دکھاوے کے لیے تھے، جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، جو لوگوں میں نام بنانے کے لیے تھے، دنیاوی مقاصد کے لیے تھے. حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے حاجی کہیں، نماز اس لیے پڑھنے آ رہا تھا کہ لوگ میرے تائب ہو کر میرے روب میں آ جائیں، میری عزت کرنے لگیں. اس دن ایسے اعمال کا کوئی حساب، کوئی وزن نہیں ہوگا. اور اس دن حسرت کا کیا عالم ہوگا. اس دن انسان کو سمجھ آئے گی کہ صرف نیک اعمال ہی نہیں کرنے تھے، ان کو صحیح طریقے سے کرنا تھا، خلوص کے ساتھ کرنا تھا، اللہ کے لیے کرنا تھا، صحیح نیت کے ساتھ کرنا تھا. کیسے کیسی اس وقت حسرتوں کے عالم ہوں گے. اللہ اکبر. اور بہرحال یہ کہ نامہ اعمال جو بھی اس میں سے اعمال نکلے، اور جو بھی کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بہت بڑا وزن ہوگا، بظاہر چھوٹی نیکی، چھوٹی سی معمولی سی نیکی، اللہ کے لیے کی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، خلوص سے کی ہے، ایسا وزن ہوگا. اور بڑی بڑی نیکیاں بعض اوقات جو اللہ کا حکم، جو خلوص کے حساب سے، نیت کے حساب سے، ان کا وزن بہت کم ہوگا. یہاں ہم سب آئے جمعے کی نماز پڑھنے، کوئی پہاڑ جیسا اجر لے کے جائے گا، کوئی چھوٹا سا اخروٹ اور انڈے جیسا اجر لے کے جائے گا. جس نے جتنے خشوع و خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انتظار کر کے، زیادہ وقت لگا کر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت میں آ کے نماز پڑھی، اتنا اجر لے کے جائے گا. یہ ہے اعمال کا تولا جانا، گنتی نہیں ہوگی، تولے جائیں گے اعمال، تولے جائیں گے. اس دن کی حسرتوں کا عالم کیا ہوگا. بہرحال اور فائنل بات یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا جنت اور دوزخ کا, اور اس کے بعد پھر دوزخی تو دوزخ کی طرف ہانک دیے جائیں گے. اور یہاں پر ایک اور بڑی بدترین حسرت ہے ان لوگوں کی جو دنیا میں کلمہ پڑھتے تھے, آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کہتے تھے, اپنے آپ کو بھی مسلمان سمجھتے تھے, کبھی کبھی نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے, حج وج بھی کسی نے کیا ہوا ہوگا, کوئی ایک آدھ دیکھ ویک پکا کے بھی کھلائی ہوگی, اور بھی کوئی دو چار نیکیوں کے کام, اور بڑا پکا سچا مسلمان اپنے آپ کو سمجھے بیٹھے تھے. اس دن ان کے دماغوں پر واضح ہوگا, عقلوں پر واضح ہوگا کہ ہم بیوقوف بنتے رہے اپنے آپ سے, کیونکہ اس دن ان کو منافقین کی صف میں کھڑا کر دیا جائے گا, جنہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا اپنے عمل سے, کچھ پر عمل کیا کچھ پر نہیں کیا, اپنے مزاج کے مطابق لیا, اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دی, اپنے نفس کو اہمیت دی, اپنی مرضیوں کو اہمیت دی, اپنی لذتوں میں اپنی دنیا کے اندر مگن رہے. بہرحال یہ کہ یہ منافقین جو بڑی تعداد میں, جن پر اللہ کا بڑا شدید غضب بھڑکے گا, جہنم کا سب سے نچلے گڑھے میں منافق ہوں گے, کافروں سے بھی نیچے, ان کی حسرت اس موقع پر اس طرح بتائی گئی کہ جب جنتی جنت کی طرف جائیں گے تو یہ بھی ساتھ میں ہوں گے, یہ بھی ساتھ میں ہوں گے جنت کے رستے میں, لیکن جنت سے پہلے جہنم آتا ہے, اور جہنم کے اوپر ایک پل ہے جس کو پل صراط کہا گیا, جس کی تفصیل یہ بتائی اللہ کے نبی نے کہ وہ ایسا اندھیرا وہاں پر کہ کچھ دکھائی نہ دے, اور ایسا باریک کے بال سے باریک, ایسا تیز کے تلوار سے زیادہ تیز. اور اس دن پھر یہ سارا جو یہ جمگٹا ہے یہ کہا جائے گا کہ یہاں سے گزرو, یہ کراس کرو گے, آگے جنت ہے. اس دن مومنین کو ان کے اعمال کا نور عطا ہوگا, اور اس نور سے اس روشنی سے وہ اپنا اس اندھیرے میں راستہ دیکھ کر اس کو طے کریں گے. ہر شخص اپنے اپنے نور سے راستہ دیکھے گا, کسی اور کے نور سے راستہ نہیں دیکھا جا سکتا. بہرحال یہ ہے کہ یہ منافقین التجائیں کریں گے, روئیں گے, مومنین سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ تھے, ہم تمہارے ساتھ فلاں معاملے میں ہوتے تھے, فلاں تمہارے ساتھ شریک ہوتے تھے, ہمیں اپنے نور میں سے اپنی روشنی میں سے کچھ دو, دھتکار دیا جائے گا, کچھ نہیں ملے گا تمہیں, جاؤ دنیا میں واپس اور اچھے اعمال کرو اگر تو روشنی کو نور چاہتے ہو. اور یہ چلیں گے آگے لڑکھڑاتے ہوئے, اور اس پل صراط سے نیچے گریں گے اور سیدھے جہنم میں جائیں گے, اور یہ جنتی بھی اسی پل صراط سے گزریں گے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ کس شے سے بچا کر اللہ نے جنت عطا فرمائی ہے. اور بہرحال سب سے پہلے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے, اور جنتیوں کو اپنے پیارے مبارک ہاتھوں سے جامع کوثر پلائیں گے. جس نے اس کا ایک گھوٹ پی لیا, اس کو اگر دنیا میں ایک گھوٹ پی لیا تو زندگی میں کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی, اور اس دن جنت میں وہ اپنے گلاس بھر بھر کر پیے گا. رسول اللہ کے مبارک جو بہت خوش نصیب ہوں گے آپ کے ہاتھوں سے وہ پیئیں گے. کاش کہ ہم اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو اہمیت دیں, کاش کہ ہم اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھائیں کہ یہ ہے اصل ہمارا مقصد, اس کے لیے جینا ہے ہم نے. جن دو ٹکوں کی چیزوں کے لیے ہم جی رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اس سے ہمیں کیا ملے گا, یہ ہمیں کہاں لے جا رہی ہے شاید. کاش کہ ہم اصل حقیقت کو, اصل اہمیت اس کو دیں جس کی اصل اہمیت, تو وہ خوش نصیب جو اللہ کے پیارے رسول کے پیارے ہاتھوں سے وہ جامع کوثر پیئیں گے, اور پھر جنت میں جائیں گے, اور جنت میں پھر ان کے درجات اور ان کی پوری تفصیلات جو کچھ بھی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس دن کے لیے جینے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.